حسین یا حسین، حسین یا حسین، دنیا میں ایک نقطۂ وحدت حسین ہے، ہر طبقۂ بشر کی ضرورت حسین ہے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبه نستعین، خمس معین، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والجنۃ للمؤمنین، والنار للمنافقین، والمنافقین، الصلاۃ والسلام والتحیات والاکرام علی رسول اللہ الاعظم ابی القاسم محمد وعلى آل طيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين المتطهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد، فقد قال سبحانه في القرآن وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بالحق، بسم الله الرحمن الرحيم، واستعينوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین، صدق اللہ العلی العظیم۔ درود پاک ہے علی محمد و آل محمد، اللہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنی اپنی ذات کی حاضری کو حضرات محمد و آل محمد کی بارگاہ میں پیش کرتے ہوئے ایک بلند ترین صلوات ہے محمد و آل محمد، اللہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ برادر عزیز کی اس محنت کا و اس زحمت کی مستجابی کے لیے درود پاک ہے علی محمد و آل محمد، اللہم صلی اللہ علیہ محمد۔ امام زمان کی صحت و سلامتی کے لیے جس منزل پہ مجلس شبیر وفا ہے، اس منزل کی محافظت کے لیے، اس منزل میں شریک مومن و منات کی ہر قسم کی وبا و بلا سے پناہ کے لیے ایک بلند ترین درود پاک ہے علی محمد و آل محمد، اللہم صلی اللہ علیہ محمد۔ ایک دفعہ مزید زحمت فرمائیں، آنکھیں بند کر کے، سر جھکا کے، ارواح معصومین کے استقبال کے لیے احتراماً عقیدتاً محبت بھرا درود پاک ہدیہ کرم محمد۔ دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کا جمع ہونا خالق اپنی برگاہ میں عظیم عبادت شمار فرمائے۔ خدا ہمارے اس میں بیٹھنے کو ہم سب کے لیے، ہم سب کے مرحومین کے لیے، بالخصوص برادر عزیز فراز نادی بھائی کی والدہ مرحومہ، ان کے اعزاء مرحومین، اور جن کا دنیا میں فاتحہ کہنے والا کو، ان تمام محرومین مومنین کے لیے خدا توشہ آخرت قرار فرمائے۔ خالق مطلق زمانے کے امام کو ہم سب سے راضی فرمائے، ان کی زبان اطہر کو خدا ہم سب کے لیے دعاگو قرار فرمائے، اپنی اپنی حاجات کی برابری کے لیے، ان دعاؤں قبولیت کے لیے، حضرت علیہ السلام کے تاجیل ظہور کے لیے، جمیع مومن مومنات کے زبان کے لیے درود پاک کہہ دیا ہو بر محمد و آل محمد۔ اجازت ہے گفتگو شروع کی جائے، بہت شکریہ، جزاکم اللہ۔ استعانت کے عنوان پر انشاءاللہ ہمارا یہ سلسلہ گفتگو جاری و ساری رہے گا۔ مدد، مدد کیا ہے؟ مدد کس سے مانگی جا سکتی ہے؟ مدد کون کر سکتا ہے؟ مدد کس عنوان پہ کوئی کر سکتا ہے؟ انشاءاللہ کوشش کریں گے ان دنوں میں انہی موضوعات کے حوالے سے کچھ گزارشات قرآن اور حدیث کی روشنی میں عرض کر پائیں۔ آج تمہیدن بس اتنا عرض کر پاؤں گا، خود خدا کی جو خالق بشر ہے، خود خدا جو خلقت بخش کے عنوان پہ فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ خلقت بشر کا عنوان عبادت ہے، مقصد خلقت عبادت ہے، انسان کو اپنی عبادت کے تئیں پیدا کیا، وہی خدا انسان کو دعوت دیتا ہے کہ تو محتاج ہے، انتم الفقراء، تم سب حاجت مند ہو، تم سب ضرورت مند ہو، تم سب فقیر ہو میرے در کے، انا الغنی، میں وہ ہوں جو کسی کا محتاج نہیں۔ بس اس نے انسان کو اس طرح خلق کیا کہ انسان ہر منزل پر دوسرے کا محتاج نظر آتا ہے، اور معاشرت کی تشکیل بھی، ایک معاشرے کی تشکیل بھی اسی عنوان پہ ہوتی ہے کہ ایک انسان کامل اپنے وجود میں اپنے کمال پہ ہونے کے باوجود وہ ضرورت مند ہے کہ وہ دوسروں سے اپنا راہ و رسم رکھے۔ اب وہ مانوی حوالے سے کامل انسان ہے، مادی حوالے سے کامل خود کو سمجھتا ہے، جس عنوان پہ بھی وہ کامل ہے وہ پھر بھی دوسروں سے حاجت مند بھی ہے اور راہ و رسم رکھتا بھی ہے۔ انسان چونکہ خلقت میں اس عنوان پہ ہے کہ دنیا میں آئے تو سنبھالنے کے لیے کوئی چاہیے، چلنے لگے تو چلنے کا سہارا دینے کے لیے کوئی چاہیے، چلنے کے قابل ہو جائے تو اچھا برا سمجھانے کے لیے کوئی چاہیے، اچھا برا سمجھانے کے قابل اچھا برا سمجھنے کے قابل ہو جائے تو پھر اب زندگی بتانے کے لیے پھر کوئی چاہیے، پھر زندگی کے پہیوں کو ہموار رکھنے کے لیے کوئی چاہیے، پھر ان کے درمیان رشتہ قائم رکھنے کے لیے ایک بنیادی عنصر اولاد چاہیے، اور اسی طرح کی باقی ضروریات چاہیے۔ ہر انسان ہر منزل پہ استعانت کا محتاج ہے، اور وہ رب ذوالجلال انسان کو اپنی مدد وسیلے کے بغیر دیتا ہوا دکھائی نہیں دیتا۔ قرآن میں بھی اگر خدا نے کہیں کہا کہ مجھ سے مدد مانگو تو پھر وسیلہ بتایا کہ اس وسیلے سے مانگو۔ ابھی سرنامہ کلام میں میں نے جو آیا پڑھی، خدا نے کہا واستعینوا بالصبر والصلاه، خالی مدد مدد مجھ سے نہیں مانگ سکو گے، مجھ سے مدد چاہیے تو وسیلہ دیتا ہوں۔ وسیلہ کیا ہے؟ کہا دو وسیلے ہیں، پہلا وسیلہ ہے صبر، دوسرا وسیلہ ہے نماز۔ اب جن کو توحید کی بڑی تبخیر ہے انہی سے سوال کیا جائے کہ میرے بھائی ذرا اتنا بتائیے، کیا یہ نماز جو ہم پڑھیں گے یہ خدا ہو جائے گی؟ اگر ہم روزہ رکھیں گے وہ روزہ خدا ہو جائے گا؟ تو جو خدا نماز اور روزے کے ذریعے مدد کا کہہ رہا ہے، جو نماز اور روزے کے وسیلہ سے مدد کا کہہ رہا ہے، تو کیا وہ ہمیں منع کر رہا ہے کہ میرے سوا کسی سے نہ مانگو؟ تو جب ہم نماز اس کی پڑھ کے اس سے مدد مانگ سکتے ہیں تو اس کے بندوں سے استغاثہ کر کے اس سے مدد کیوں نہیں مانگ سکتے؟ ایک درود کہہ دیو اوپر محمد و آل محمد۔ بس اس پروردگار نے انسان کو دعوت دی۔ اس منزل تمہید میں ایک اور عرض کرنا چاہوں گا، استاد بزرگوار کے جملے آقائے جو آدی عاملی فرماتے ہیں کہ یہ جو روزے معاشر خدا انسان کو جہنم میں پھینکے گا نا، یہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ انسان نے اللہ کی عبادت نہیں کی تو پھینک رہا ہے۔ فرماتے ہیں اس کو عبادت کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو عبادت کی ضرورت، ہم اس کی عبادت کریں تو بھی وہ خدا ہے، ہم اس کی عبادت نہ کریں تو بھی وہ خدا ہے، بس خدا خدا رہتا ہے کوئی اس کو مانے یا نہ مانے۔ اسی طرح خدا کی حجت خدا کی حجت رہتی ہے کوئی اس کو مانے یا نہ مانے، یعنی نہ اللہ کو فرق پڑتا ہے، نہ محمد کو فرق پڑتا ہے، نہ علی کو فرق پڑتا ہے۔ جو ان کو مانے تو خود اس انسان کا فائدہ ہے، اگر ان کو نہ قبول کرے تو خود انسان کا نقصان ہے۔ بس اللہ نے یہ جو انسان کو آگاہ جو آدھے فرماتے ہیں جو روزے معاشر جہنم میں پھینکنا ہے، اور اہل جہنم کی اور اہل جنت کی خدا نے قرآن میں ڈسکشن آپس میں گفتگو قرآن میں تذکرہ کیا کہ اہل جنت سوال کریں گے اہل جہنم سے، ما سلککم فی سقر، یہ کون سی شے تھی کہ جو تمہیں جہنم میں لے آئی؟ رہا تو ہم اکٹھے کرتے تھے، رہا تو اکٹھے کرتے تھے، مجلسوں میں اکٹھے بیٹھتے تھے، ماتم میں اکٹھے حلقے میں کھڑے ہوتے تھے، ماتم داری اکٹھے کیا کرتے تھے، زیارات پہ اکٹھے جاتے تھے، محلے میں اکٹھے رہتے تھے، کاروبار میں اکٹھی شراکتیں تھیں، ہماری آپس میں شناسائیاں تھیں۔ ما سلککم فی سقر، وہ کون سی چیز ہے کہ جو تمہیں جنت میں نہ جا سکی اور تم جہنم میں چلے آئے؟ تو اہل جہنم کہیں گے لم نکو من المصلین، باقی کام تو کر لیا کرتے تھے مگر نماز سے کبھی کبھی چھٹی کر لیا کرتے تھے، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، لم نکو من المصلین، قرآن کی آیتیں ہیں۔ اہل جنت اہل جہنم سے پوچھیں لیکن اس میں یہ بھی توجہ رکھیے گا، ضروری نہیں ہے کہ انسان نماز پڑھے اور وہی نماز اس کو جنت تک لے جائے. ایسی نمازیں بھی ہیں کہ جن کے لیے خدا قرآن میں کہتا ہے ارائیت اللذین یقذبون بالدین، فرماتا ہے خدا کیا تم نے ان لوگوں کو دیکھا، اور پھر فرماتے کہتا ہے ایسے بھی ہے کہ ہم ان کی نمازوں کو ان کے منہ پہ دے ماریں گے. اور یاد رکھیے نماز کے بغیر گزارا نہیں، لیکن نماز بھی اسی کی قبول ہوگی کہ جس کی معرفت و ایمان اس درجے پہ ہو کہ قبولیت نماز کا وسیلہ بن سکے. اور یاد رکھیے یہ امت مصطفیٰ کے پاس سعادت ہے. اب بات پتہ نہیں اس مرحلے میں کیوں داخل ہو گئی، یہ سعادت ہے امت مصطفیٰ کے لیے کہ اللہ نے وہ طریقہ عبادت جو حضرات محمد و آل محمد کا طریقہ عبادت تھا، اس طریقہ عبادت پر عبادت کرنے کی امت مصطفیٰ کو اجازت عطا فرمائی. اس سے پہلی آپ بے شک پڑھیے تاریخ، قصص الانبیاء پڑھیے، قصص عمم پڑھیے، امتوں کی کہانیاں کسے پڑھیے، ان کی ساری تاریخ کو جانچ لیجئے، ان کے پاس ایسی نماز نہیں تھی جو اللہ نے امت مصطفیٰ کو عطا کی. اور یہ سعادت ہے امت مصطفیٰ کے لیے کہ ان کو ایسی عبادت کرنے کا اللہ نے اجازت دے دی کہ جو عبادت کا سلیقہ محمد و آل محمد کی عبادت کا سلیقہ تھا، اللہ نے اس کو امت مصطفیٰ کو اجازت دی. اسی لیے رسول سے پوچھا گیا یا رسول اللہ ہم کیسے نماز پڑھیں، فرمایا جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھو ویسے ہی نماز پڑھو. اب ہماری نماز تاسی ہے نماز محمد کی، ہماری نماز شبی ہے نماز مصطفیٰ کی. اور یاد رکھیے اب مصطفیٰ نے زندگی میں باقی اعمال سے سب سے زیادہ جو کام کیا ہے امت کے سامنے وہ نماز کا کیا ہے، سارے کاموں سے زیادہ. رمضان کے روزے میرے محمد نے فقط رمضان کے مہینے میں رکھے ہیں جو سال میں ایک مہینہ آتے ہیں، لیکن نماز میرے مصطفیٰ نے پورے سال کے 364 دن 65 دن ادا کیے، اور دن میں ایک مرتبہ بھی نہیں، دن میں پانچوں اوقات کی نماز ادا کی ہے، پانچوں نمازیں پڑھ کے دکھائی ہیں. اور یہ بھی نہیں کہ گھر کے اندر پڑھی ہیں اور بتا دیا، نہیں، پریکٹیکل کر کے دکھایا ہے. سب نے دیکھا کہ محمد کیسے نماز پڑھتے تھے. لیکن آج امت اسلامیہ وہ جتنے بھی فرق میں تقسیم ہیں ان میں پانچ ہی طریقے رائج ہیں نماز کی حالت کے قیام کے، یا وہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں، یا ناف کے نیچے نماز ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے ہیں، یا ناف کے اوپر ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے ہیں، یا سینے پہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے ہیں. بس یہی چار طریقے، سینے پہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنا، ناف کے اوپر ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنا، ناف کے نیچے ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنا، یا ہاتھ کھول کے نماز پڑھنا. اور ان سے کہا جائے، پوچھا جائے سب سے کہ آپ کو یہ طریقہ کس نے بتایا، تو ہر کوئی کیا اٹھتا ہے کہ ہمارے امام نے بتایا، ہمارے امام نے بتایا. لیکن یقین کیجئے یہ حدیث سب کے ہاں موجود ہے کہ رسول نے کہا ایسے نماز پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھو، رسول نے کہیں نہیں کہا کہ ویسی نماز پڑھو جیسے تمہارا فقی کہتا ہے. فرمایا یہی کہ ایسی نماز پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھو. تو یاد رکھنا صرف اہل تشیع ہاتھ کھول کے نماز نہیں پڑھتے، بلکہ ہمارے اہل سنت کا ایک بہت بڑا طبقہ کہ جو حضرت مالک کے مقلدین ہیں وہ بھی ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں. جو لوگ حج عمرہ کر کے آئے ہیں وہ آگاہ ہیں کہ حرم میں اہل سنت بھی کچھ ایسے ہیں کہ جو ہاتھ کھول کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. اور جب مالک سے کہا، پوچھا گیا کہ آپ ہاتھ باندھ کے نماز کیوں نہیں پڑھتے، تو ان کا میں کیسے باندھ کے پڑھوں، میں نے خود اصحاب پیغمبر کو ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. ایک درود کہا دیو پر محمد وآل محمد. بس آقا جان نماز ویسی جیسے محمد ادا فرماتے تھے، اور یہ تحفہ ہے امت کے لیے، اور معمولی تحفہ نہیں ہے. یقین کیجئے رسول خدا امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سوال ہوا، امام سے سوال ہوا، رسول اللہ وہ کون سی عظمت ہے کہ اللہ نے جو آپ کے جد مصطفیٰ کو عطا کی اور باقی کسی نبی کو عطا نہیں کی؟ آپ نے فرمایا بہت سی عظمتیں ہیں کہ جو اللہ نے ہمارے جد کو عطا کی، باقی انبیاء اس سے محروم رہے. یا رسول اللہ اس میں سے سب سے بڑی عظمت کیا ہے کہ جو اللہ نے فقط آپ کے جد کو عطا کی اور باقی نبیوں کا گمان بھی نہیں. فرمایا اللہ نے ہمارے جد محمد کو معراج عطا کی اور باقی نبیوں کا گمان بھی نہیں. معراج، اللہ نے آسمان کی بلندیوں پہ اپنی ملاقات کے لیے اپنے حبیب کو اپنی نشانیاں دکھانے کے لیے بلایا. تو جو کریے گا، رسول سے پوچھا گا یا رسول اللہ، یہ جو آپ کو اللہ نے معراج عطا کی، کیا آپ کے سوا بھی کوئی اس معراج کی منزل پہ جا سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، خدا نے جیسے مجھے معراج عطا کی ایسی معراج کسی کو نصیب نہیں ہو سکتی. کہا یا رسول اللہ اگر کوئی معراج پہ جانا چاہے تو کہا مشکل نہیں ہے. ان الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے. کہا گھر تمہارا ہو، مصلی تمہارا ہو، وضو کا پانی تمہارا ہو، اپنے گھر میں اپنے وضو کے پانی سے وضو کرو، وضو کر کے اپنا مصلی سیدھا کرو، اپنے گھر میں کھڑے ہو کے تکبیرۃ الاحرام کہہ کے معراج کی منزل پہ جا کے اللہ سے کلام کرنے لگو، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں، تجھی سے مدد چاہتا ہوں.
محمد و آل محمد صلوات.
بس نماز وہ عبادت ہے کہ جو انسان کو معراج عطا کرتا ہے. یاد رکھیے گا، نماز کی ایک ظاہری صورت ہے کہ جو ہم ادا کرتے ہیں، نماز کی ایک باطنی صورت ہے کہ جس کو ہم خلق کرتے ہیں. ایک ہم ادا کرتے ہیں اور ایک ہم بناتے ہیں. جو ہم ادا کرتے ہیں یہ فریضے کی ادائیگی ہے، اور جس کو ہم بناتے ہیں یہ ہماری آخرت کا ذخیرہ ہے. اب اس کو جتنا حسین بنا کے ہم محضر توحید کی طرف بھیجیں گے، وہ اتنا حسین ذخیرہ آخرت میں ہمارے لیے اللہ کے پاس موجود ہوگا. پریشان تو نہیں ہو رہے ہیں؟ آج موضوع اس طرف چلا گیا. درود محمد، ایک درود کہا دیا اوپر محمد و آل محمد. ایسے ایک محبت کے ساتھ سلوات ہو جائے گا. بس آگے جان، نماز تاسیہ مصطفیٰ ہے، اور یہ اتنا بڑا وسیلہ ہے کہ اللہ کہتا ہے وستعینوا بالصبر والصلاۃ، مجھ سے مدد مانگو روزہ کے ذریعے اور نماز کے ذریعے. یعنی نماز میں انسان داخل ہوتا ہے تو خدا سے استعانت کا طلبگار ہوتا ہے. یعنی نماز وسیلہ ہے خدا سے مدد مانگنے کا، نماز ذریعہ ہے خدا سے مدد مانگنے کا. میں نے کہا عمل نماز کا ہے، جو ادا کریں گے یہ ہمارا اقامہ صلاۃ ہمارے وجود کی ادائیگی، اور جو اس سے ہم ایک وجود کو خلق کر کے عبادت کو اپنے ذخیرہ کے لیے، کیونکہ خدا کہتا ہے نحن نکتب ما قدموا واثارهم، کہ جو کچھ تم آگے بھیجتے ہو نا اس کو ہم لکھتے ہیں، فقط اس کو نہیں لکھتے بلکہ اس کے اثر کو بھی لکھتے ہیں. بس یہ جو ہم نے آگے بھیجی نماز، یہ اللہ نے ہمارے لیے ہمارے وجود کے طور پہ جو اس نے ہمارے اوپر اپنا حق لازم کیا ہے، یہ اللہ کا غجن حق ہے کہ جو ہم نے ادا کرنا ہے. وہ اللہ کی جس نے ہمیں سب کچھ ادا کیا ہے، کیا اس نے کیا کچھ نہیں ادا کیا؟ اس نے ہمیں انسان بنایا، یہ اس کا احسان ہے. انسان کے بعد مسلمان بنایا، یہ اس کا اس سے بڑا احسان ہے. اس سے بڑا احسان یہ ہے کہ اس نے ہمیں علی کے در پہ جھکا دیا، اس نے کائنات سے ہمیں ممتاز کر دیا، ہمیں اس در پہ جھکا دیا کہ جس در کے لیے ملائکہ خداوند بھی آپس میں منتظر ہوتے تھے کہ ہمیں یہ نصیب ٹھہرے کہ ہم ان کے در پہ جائیں. ہمیں اس در پہ خدا نے جھکا دیا، یہ اس کا احسان ہے. آگا جان، بس وہ ذات احدیت کہ جس نے ہمیں مسلمان بنایا، انسان بنایا، مسلمان بنایا، مومن بنایا، وہ یہی چاہتا ہے کہ ہم بس اسی کی عبادت کریں اور اسی کی عبدیت میں رہیں. اس نے اگر سب کچھ عطا کیا، ہم دنیا میں نہیں آئے تھے، استاد بزرگ علامہ جاڑا صاحب کے جملے ہیں، ہم دنیا میں نہیں آئے تھے تو اس نے ہمارے لیے اہتمامات کروا دیے، لوگوں کے دل میں ہماری محبت ڈال دی، باپ ہمارے لیے سامان زندگی کی سامان زندگی مہیا کرنے لگا، ماں ہماری آسائش کے سہولتیں مہیا کرنے لگی. ہم دنیا میں آئے تو خدا نے ان کے دل میں محبت ڈال دی، انہوں نے اپنی خوشیوں پر میری خوشیوں کو ترجیح دینی شروع کر دی، ہماری خوشیوں کو ترجیح دینی شروع کر دی. بس زندگی کا سفر آگے بڑھا تو دوسرے گھر میں پلنے والے میری خوشیوں کا لحاظ رکھنے لگے، اور پھر جب ان کی خوشیاں اور ہماری خوشیاں سانجی ہو گئیں تو پھر خدا نے ہماری خوشیوں کے لیے مزید خوشیوں کا اہتمام کر دیا. یہ جو سلسلے سب خدا نے عطا کیے، اور بدلے میں خدا نے ہم سے کچھ نہیں مانگا. خدا نے ہم سے مانگا تو یہی مانگا کہ میری برگاہ میں پانچ وقت کے لیے جھک جاؤ، میری اطاعت میں چلے آؤ، میری بات مان لو. کہا اگر میری بات مان لو گے تو تمہارے اٹھنے کو عبادت بنا دوں گا، تمہارے سونے کو عبادت بنا دوں گا، تمہارے بیٹھنے کو عبادت بنا دوں گا، تمہارے ہر لحظے کو عبادت بنا دوں گا، تمہاری پوری زندگی کو عبادت کر دوں گا. اگر میری مرضی سے اٹھو بیٹھو سو گے جاگو گے، میری مرضی سے کرو گے تو تمہارا ہر عمل عبادت کر دوں گا. اور یاد رکھیے گا، اگر انسان زندگی کے ہر لحظے میں اس رب یکتا کی بات کی تباہ کرے، زندگی کے ہر لحظے میں اس توحید کی بات کی خدا انسان تباہ کرے، تو خدا انسان کو اتنا ممتاز کرتا ہے کہ پھر یہ انسان عام انسان نہیں رہتا، پھر بولتا یہ جاتا ہے، کرتے فرشتے چلے جاتے ہیں. اسی منزل پہ خدا نے کہا کن لی عبدی اکن لکا، اے میرے بندے تو میرا ہو جا، تو میری مان لے، اکل لگا میں پھر تیری مانتا چلا جاؤں گا. پہلے جو میں کہتا ہوں تو کرتا چلا جا، پھر تو جو کہتا چلا جائے گا میں کرتا چلا جاؤں گا. ایک درود کا ہدیہ پر محمد وآل محمد. بس آگا جان، یہی نماز جو اللہ نے ہمارے لیے مدد کا وسیلہ بنائی ہے، یہ مدد کا وسیلہ ہمیں خدا سے جوڑے رکھنے کا ایک ذریعہ ہے، خدا سے متصل رہنے کا ایک ذریعہ. انسان کے پاس دو وجود ہیں، ایک بدن، ایک اس میں موجود روح. اگر بدن کی غذا اللہ نے اپنے ذمہ لی ہے، بدن کا رزق، لباس، کھانا پینا، رہنا سونا، یہ سب اللہ نے اہتمامات اپنے ذمہ لیے ہیں. اور پھر وہ کہتا ہے واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، وہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق ادا کرتا ہے. وہ کہتا ہے میں وہاں سے رزق ادا کروں گا حیث لا یحتسب، جہاں سے تمہارا گمان بھی نہ ہوگا، اور وہ عطا بھی کرتا ہے. یہ زندگی کے سامنے کی چیزیں ہیں کہ انسان کسی منزل پہ کوشش کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے کہ یہاں سے مجھے کچھ مالی معاونت ہوگی، یعنی یہاں سے کاروبار سے کوئی فائدہ ہو جائے گا. آخر میں کیا ہوتا ہے کہ کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اور پھر ایک طرف انسان کوشش نہیں کرتا، وہاں سے خدا عطا کر دیتا ہے. یعنی یہ خدا نے رزق کی ذمہ داری اپنے ذمہ لی ہے، جو بدن کا رزق ہے، لیکن جو روح کا رزق ہے اس کی ذمہ داری انسان پہ اللہ نے دے دی ہے. اب انسان اپنی روح کو جتنا قوی کرے، اللہ کے ذکر سے کرے، اللہ کی عبادت سے کرے، جتنا قوی کرتا چلا جائے گا خدا اس کی روح کو تو جو کریے گا اس دنیا میں اور آخرت میں سرخرو کرتا چلا جائے گا. اور یاد رکھیے، اس رزق بدن کی تو جو کریے، رزق روح کی جو سب سے بڑی غذا ہے وہ اللہ نے نماز کو قرار دیا ہے. آج اسی میں رہے، ایک صلوات کا دیو پر محمد و آل محمد. نماز کو اللہ نے رزق روح کی سب سے بڑی غذا قرار دیا ہے. اسی لیے اللہ نے انسان کے اوقات میں سے ان اوقات کو طلب کیا اپنے تائیں، اور انسان کے لیے لازم قرار دیا کہ پانچ مرتبہ میری برگاہ میں جھوک، اور پھر صبح کی دو رکعت، ظہر کی چار، عصر کی چار، مغرب کی تین، عشاء کی چار، ان کو واجب قرار دیا. اور یہ بھی نہیں کہ پیدا ہوتے ہی واجب قرار دیا، نہیں، جب چلنے کے قابل ہوا تب بھی پیدا واجب قرار نہیں دیا، جب کھیلنے کے قابل ہوا تب بھی واجب قرار نہیں دیا، جب سوج بوجھ کے قابل ہوا تب بھی واجب قرار نہیں دیا، تب واجب قرار دیا کہ جب اس کی عقل دانش پختہ ہو گئی، اب وہ 14 سال کامل کر چکا، بلوغت کے سفر پہ رواں ہوا، اب اللہ نے کہا کہ اب پچھلی چھٹیاں ختم، اب سے تو نے میری برگاہ میں جھکنا ہے، اور صرف پانچ مرتبہ جھکنا ہے. اور ساتھ میں اللہ نے گارنٹی دی کہ اگر تو پانچ مرتبہ دن میں میری برگاہ میں جھکتا رہے تو میں اللہ تیرے دشمن کو تجھ سے دور رکھوں گا، تیرے دشمن کی تجھ پہ نہیں چلنے دوں گا. کون دشمن؟ کون دشمن؟ خدا نے قرآن میں بتایا، قرآن میں بتایا، کہا یا بنا آدم، یا بنی آدم، ان الشیطان لاکا عدو مبینا، لا تعبد الشیطان ان الشیطان لاکا عدو مبینا. اے اولاد آدم، شیطان کی تباہ نہ کرنا، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. پروردگار شیطان نے ہمارے ساتھ کون سی دشمنی کی ہے؟ کبھی ایسے نہیں ہوا کہ ہم چلتے ہوں عزیز راستے میں کھڑا ہو اور اس نے ہمیں کوئی آنکھیں نکالی ہوں، کوئی گن ہم پہ سیدھی کر لی ہو. ہم سے کون سی دشمنی اس نے کی ہے؟ آواز پروردگار، تم سے دشمنی ظاہراً اس نے کوئی نہیں کی ہے، لیکن یاد رکھو
شیطان ہے تمہارے باپ کا دشمن، اس نے تمہارے باپ سے دشمنی کی تھی، اور جو باپ کا دشمن ہوتا ہے وہ اولاد کا دشمن ہوتا ہے۔ آدم ہے تمہارا باپ، آدم کا دشمن ہے شیطان، چونکہ وہ آدم کا دشمن ہے، اور اس نے وہاں پہ کھڑے ہو کے کہا تھا لَأَغْوَيَنَّهُمْ جَمِيعًا، خدایا اس کی ساری اولاد کو تیرے راستے سے اوچا کر لے جاؤں گا، چونکہ وہ ہے آدم کا دشمن شیطان، اس لیے چونکہ وہ آدم کا دشمن ہے وہ تمہارا بھی دشمن ہے، اسی لیے آج تک ہماری دشمنی شیطان کے ساتھ ہے، شیطان کی دشمنی ہمارے ساتھ ہے، ہم راہ صراط پہ چلنا چاہیں وہ ہمیں بھٹکانا چاہتا ہے، وہ کبھی ادھر سے آ جاتا ہے کہ نہیں نہیں علی علی نہ کرو، ادھر سے آ جاتا ہے حسین حسین نہ کرو، کہا ادھر سے آ جاتا ہے کہا نہیں یزید پہ لعنت نہیں کرو، ادھر سے آ جاتا ہے اب تو عمر ابن سعد پہ بھی لعنت نہ کرو، ادھر سے آ جاتا ہے یہ شیطان ہے جو ودک بل کے ادھر ادھر سے آتا ہے اور ہمیں صراط مستقیم سے ہٹاتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے اللہ نے بھی ہمیں پانچ مرتبہ اپنی برگاہ میں جھک کے ہمارے اوپر لازم کر دیا کہ تم ہر نماز میں الحمد کی تلاوت کرو، اور الحمد میں جب پہنچو نا اس منزل پہ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں صراط مستقیم پہ گامزن رکھنا، تم دعا کرتے رہنا میں تمہیں گامزن رکھوں گا، شیطان کی شر سے بچتے رہو گے۔ یہ صراط مستقیم کیا ہے جائیے جا کے اٹھا کے دیکھیے، ساری تفاسیر پکار اٹھیں گی، کسی نے دعویٰ نہیں کیا سوائے علی کے کہ علی نے منبر کوفہ کی مسجد سے کہا تھا انا صراط المستقیم، وہ صراط مستقیم ہے علی۔ وہ صراط مستقیم میں علی، دن میں پانچ مرتبہ یاد کرایا جاتا ہے، پانچ مرتبہ نہیں بس 10 مرتبہ واجباً یاد کرایا جاتا ہے کہ صراط مستقیم ہے جس سے متمسک رہنا ہے، جس پہ چلتے رہنا ہے، جس پہ گامزن رہنا ہے، اگر اس پہ گامزن رہیں گے تو شیطان کے وسوسوں سے بچے رہیں گے، شیطان کے حربوں سے بچے رہیں گے، شیطان کی چالوں سے بچے رہیں گے۔ ایک درود کہا دیا اوپر محمد و آل محمد، اور اس منزل پہ ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا، دیکھیں آقا جان اللہ نے ہمیں 24 گھنٹوں میں سے 24 گھنٹوں میں سے ہم سے صرف 40 منٹ مانگے ہیں، 24 گھنٹوں میں سے صرف 40 منٹ، یعنی 1440 منٹ میں سے 40 منٹ مانگے ہیں کہ صرف میرے لیے وقف کر دو، اور ساتھ میں گارنٹی دی ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، پنجگانہ نماز تم نہ چھوڑنا، برائی اور بے حیائی سے میں اللہ بچاؤں گا۔ قرآن کی آیت ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز پڑھتے جاؤ یہ نماز تمہیں برائی اور بے حیائی سے روک لے گی، خود رواز روک لے گی، یعنی نماز میں وہ خدا نے طاقت دی ہے کہ یہی نماز روک لیتی ہے۔ ایک درود کا حدیث پر محمد و آل محمد، اور وہ تو آپ نے امام عسکری کا فرمان آپ کے ذہنوں میں موجود ہوگا نا کہ مومن کی 5 نشانیاں، ایک بلند ترین صلوات ہے محمد علیہ وسلم، مومن کی 5 نشانیاں ہیں۔ مومن تو الحمدللہ ہم سب ہی ہیں، لیکن مولا کی نگاہ میں جو 5 نشانیاں ہیں، اب ناراض نہ ہوئیے گا، اب بات ایسی چل پڑی ہے تو آپ سنتے جائیے، 5 نشانیاں فرمایا، کتنی رکعت 51، کتنی رکعت ذرا بتائیے گا، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں کون سا آپ کے اوپر ڈنڈا لے کھڑوں گا، ہاں بچہ کہہ رہا ہے ٹھیک ہے۔ کتنی جی مومن کی نشانی میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ وہ 51 رکعت نماز کا پابند ہوگا، کتنی کہا بھائی 51، 51 رکعت نماز، 17 کبھی ہو جائے تو کمال ہے، 17 کا بھی ہو جائے تو آقا جان ہمارے لیے اسوہ ہے حضرات محمد و آل محمد، ہمارے لیے اسوہ ہیں آل محمد کی ہستیاں، ہمارے لیے اسوہ ہیں محمد کے خانوادے والے، محمد کے خانوادے والوں کی پوری زندگی دشمن نے بھی اعتراف کیا لا یخلو عن الثلاثہ، 3 حالتوں سے خالی نہیں ہوتی، قائماً صائماً اور یقرأ القرآن، یا وہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، یا روزے کی حالت میں ہوتے ہیں، یا قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں۔ میں کہوں کہ میں
آج سن لیجئے، چلیں کل انشاءاللہ نعرے لگوا لوں گا سارے. آج موجود ویسے بڑا اچھا تھا جو پوائنٹ میں نے لیے زیر میں تھے بیان کرنے کے. تو
آوازِ بلند صلوات
آگے جان. قرآن کی تلاوت اگر میں نہ کروں اور کہوں کہ میں علی کا شیعہ ہوں، نماز 17 رکعت بھی نہ پڑھوں اور میں کہوں میں علی کا شیعہ ہوں، چلیں انگوٹھی پہننا، سجدگاہ پہ سجدہ کرنا، بسم اللہ بلند آواز سے کہنا، یہ اگلی منزلیں ہیں ان کو چلیں. 17 رکعت نماز بھی میں نہ پڑھوں اور میں کہوں میں علی کا شیعہ ہوں، کس کو دھوکہ دے رہا ہوں، خود کو یا علی کو؟ ناراض نہیں ہونا، ناراض نہیں ہونا. اگر میں جان، میں خود بہت بڑا گناہ گار ہوں، میں ممبر پہ بیٹھ کے اعتراف کر رہا ہوں، جس منصب پہ ہوں ویسا جیسے ہونا چاہیے نہیں ہوں، لیکن آغا جان میں کہوں میں سید ہوں، میں جملہ بدلا ہے چونکہ میں کافی سارے سادات کو جانتا ہوں جو موجود ہیں، ان کے لیے نہیں اپنے لیے کہہ رہا ہوں، میں سید ہوں، خود کو کہوں کہ میں زہرا کا بیٹا ہوں، حسین کی نسل سے ہوں، سجاد کی اولاد سے ہوں، اور مجھے شرم ویسے مجھے تو آ رہی ہے کہ میں 17 رکعت نماز نہ پڑھوں، قرآن کی تلاوت نہ کروں، میرے گھر کا ماحول سادہ وہ حسینی ماحول نہ ہو، میں کس کو دھوکہ دے رہا ہوں؟ خدا کی قسم جیسے اس زمانے میں عادل ہے نا، اس زمانے میں بھی یہ ویسے ہی عادل ہے. وہ ایک واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے، اسی سے استفادہ کرتے ہیں. مولا علی، میں نے پچھلے خمسے میں بھی عرض کیا تھا، میرے خیال میں میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ مولا علی امور حکومت سے فراغت پا کر اکثر میسم کی چھابڑی پر بیٹھ جاتے تھے اور میسم سے کہتے تھے، میسم جاؤ امور زندگی نپٹاؤ. میسم اپنی بکریوں کو چارہ ڈالی وغیرہ ڈال کے سارے معاملات نبیڑ کے واپس آ جاتے ہیں دودھ نکال کے، علی میسم کی دکان حوالے کر کے چلے جاتے. مدینۃ المعاجز والے نے لکھا ہے کہ علی جب میسم کی دکان پہ آتے، میسم کو انتظار ہوتا کہ وہ اپنے امور کی انجام دہی کے لیے جائے، چونکہ جب وہ پلٹ کے آتا تھا کھجوریں پوری ہوتی تھیں، اس کا غلہ فل ہوتا تھا، وہ اپنی حاجت کا رکھ لیتا، باقی کوفے کے غریبوں یتیموں میں بانٹنے چلا جاتا. کوفے والوں کو انتظار ہوتا تھا چونکہ علی خود اپنے ہاتھ سے نہیں دیتے تھے، کہتے تھے غلے میں ڈالو جتنے دل چاہیے اٹھا کے لے جاؤ. علی کی سخاوت سے وہ استفادہ کرتے تھے، فقیر محتاج آتے، ایک سکہ ڈالتے، 10 سکوں کی اٹھا کے لے جاتے. میسم کو بھی مسئلہ نہیں ہوتا تھا چونکہ برکت علی سے وہ چیزیں پوری ملتی تھیں واپسی پہ. تو ہر 2 فردوں کو انتظار ہوتا، میسم کو بھی، کوفے والوں کو بھی. کسی منافق کے دل میں آیا کہ آج امتحان علی ہو جائے، اس نے کھوٹا سکہ اٹھایا، علی کی بارگاہ میں آیا کھجوریں چاہیے، علی نے اشارہ کیا، اس نے گلے میں ڈالا، کھجوریں اٹھایا، چلے. پلٹ کے آیا، علی کو گلہ دینے لگا، ابو الحسن خلیفۃ المسلمین ہو، امیر المومنین ہو، امام المتقین ہو، یا صبح الدین ہو، ناصر رسول ہو، ناصر انبیاء ہو، ابو الحسنین ہو، شوہر زہرا ہو، قمبر جیسے کہ سردار ہو، میسم جیسے کہ آقا ہو، اور یہ کیسے کھجوریں بیچ رہے ہو؟ تو جانتے ہو علی نے کیا کہا تھا؟ جانتے ہو نا، علی نے کہا تھا کیا میں نے دی ہیں؟ اس نے کہا نہیں، میں نے خود اٹھائی ہیں. کہا پھر جیسا تو نے سکہ ڈالا تھا ویسی، کھوٹا سکہ ڈالا تھا کھجوریں کھٹی نکلی. تو یاد رکھیے، جو علی اس جہاں میں کھوٹا سکہ دینے والے کو کھٹی کھجوریں دے رہا تھا، اس جہاں میں جنت تو علی ماننے والے کو دے دے گا، مگر جیسا ماننے والا ہوگا ویسی جنت ہوگی. محبت کھری ہوئی تو جنت سلیمان والی ہوگی، اگر محبت کھوٹی ہوئی تو پھر کہیں کوفے والے کا حال نہ ہو جائے. ایک دم
حیدری،
تو بس اس محبت کو مجھے خالص کرنا چاہیے. آپ ماشاءاللہ ہیں, میں آپ کو نہیں کہہ رہا, خود کو کہہ رہا. مجھے اس محبت کو خالص کرنے کی ضرورت ہے آغا جان. مجھے ان محرم الحرام کے ایام, میں نہیں سمجھ سکا تھا گفتگو اس طرف کیوں چلی گئی, محرم الحرام کے ان ایام کو, ان مجالس کو مجھے بطور حر قبول کرنا چاہیے. یعنی حر ایک آئیڈیل پرسنلٹی اس عنوان پہ بھی ہے کہ شب عاشور تک حر ان میں تھا کہ جن کے لیے یقین ہے کہ وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگ سکتے, لیکن شب عاشور حسین نے مہلت دے کر حر کو خرید کر ان میں شامل کر دیا کہ جنت کی اس منزل پہ ہے جہاں نبی بھی نہیں جا سکتے. جنت کی اس منزل پہ ہے جہاں نبی بھی نہیں جا سکتے, یعنی آل محمد کے قرب کا پڑوسی, پڑوس کا پاسی ہے حر. اور یاد رکھیے, اور یہ ایام عزا حر بنانے آتے ہیں. میں لوگوں کو تو حر بناؤں اور خود حر نہ بنوں, لوگوں کو منقلب کرنے کی کوشش کروں کہ یہ ان کا در چھوڑ کے اس در پہ چلے آئیں, خود اس در پہ رہتے ہوئے اس در کا نہ ہو سکوں. متوجہ تو مجھے ہونا چاہیے نا اس طرح. ایک صلوات پر محمد و آل محمد. بس آقا جان, آج کا موضوع میرے سینے میں رہ گیا, کل انشاءاللہ عرض کروں گا اس کو. اس بات پہ یہیں بھی اکتفا کرتا ہوں. یاد رکھیے, اللہ نے استعانت کا وسیلہ نماز کو بنایا, روزے کو بنایا. نماز قبول ہو گئی تو باقی اعمال قبول ہیں. آخری بات ذہن تو کو تمام کرنے جا رہا ہوں. نماز قبول ہو گئی تو باقی اعمال, ان قبلت قبلت ما سواہا, یہ قبول ہو گئی تو باقی عمل قبول, یہ رد ہو گئی تو باقی اعمال رد. یاد رکھ, تو جو کریے گا, میرا رسول فرماتے ہیں, من کاما فی لیالہی, من ساما فی نہارہی, من حج فی کل دہرہی, فلم یعرف امام زمانہی فلا ثواب اللہ. کہ جو اپنی ساری زندگی بالغ ہونے سے لے کے اپنے قبر کے جانے تک پوری پوری رات قیام میں گزار دے, پورا پورا دن روزہ رکھ کے گزار دے, ہر سال کعبے کے حج کو جائے, وتصدق جمیع مالہی, اپنا سارا مال راہ خدا میں صدقہ کر دے, ہر سال حج کرے, سارا مال راہ خدا میں صدقہ کر دے, پورا دن عبادت میں گزارے, پوری رات عبادت میں گزارے, پوری زندگی عبادت میں گزار دے, اور صفا و مروہ کے درمیان سعی کرتا ہوا مر جائے. وَإِن لَمْ يَعْرِفْ اِمَامَ زَمَانَهِ مَاتَ مِیتَةً جَاہِلِیَّةً وَلَا عَلَى اللَّهِ ثَوَابَهُ, وہ مرا تو جہالت کی موت مرا, اور اللہ پر کچھ نہیں ہے کہ اللہ اس کو کچھ ذرا سا ثواب عطا کرے. یہ سچ ہے کہ نماز قبول ہوگی تو باقی اعمال قبول, لیکن یاد رکھنا, دل میں علی کی محبت نہ ہوئی تو نماز بھی قبول نہیں ہوگی, روزہ بھی قبول نہیں ہوگا, حج بھی قبول نہیں. اور یہ ایسے نہیں, خود رسول نے کہا تھا, یا علی ما سالوکا فی الدین, یا علی ما سالوکا فی الاسلام کما سال الروح فی الجسد. علی تیری مثال اسلام میں ایسے ہے جیسے روح کی مثال پورے بدن میں ہوتی ہے. اے علی, تو اسلام میں روح کی طرح ہے, تیری مثال اسلام میں ایسے ہے جیسے بدن میں روح ہوتی ہے. اگر بدن سے روح نکل جائے, بدن میں روح نکل جائے, تو پھر بدن ایک ہی کام کا ہوتا ہے کہ اس کو فوراً دفن کر دو. کیوں؟ اگر بدن موجود رہے تو پھر اس کے بدن سے تعفن اٹھنے لگتا ہے, کان سے تعفن, ناک سے تعفن, منہ سے تعفن, پورے وجود کے ذرے ذرے سے تعفن آنے لگتا ہے. اور یاد رکھیے, ہر اسلام زندہ باد ہے مگر جس میں روح ہے. اگر اسلام سے روح نکل گئی, علی نکل گیا, تو پھر اسلام میں تعفن ہے, اسی لیے کہیں پھٹے گا, کہیں اڑے گا, کہیں.
علی کے بغیر نماز بھی قبول نہیں, اور خدا کی قسم اسی نماز کو بچانے حسین کربلا کی طرف چلا تھا. میں معافی چاہتا ہوں, میرے استاد بزرگوار کہا کرتے تھے یہ مجالس فضائل و مصائب کا زینہ ہوتی ہیں. لوگ اعمال کے اضافے میں, نیکیوں کے اضافے کے لیے آتے ہیں, تو کوشش کریں جہاں اخلاقیات بیان ہو وہاں فضائل بھی بیان ہوں, مصائب بھی بیان ہوں. بس آج جو کہ نماز کی طرف موضوع چلا اور پھر نماز کی طرف ہی وہیں پہ ختم ہو گیا, انشاءاللہ کل استعانت کے موضوع پہ اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. آغا جان منزل مصائب میں چونکہ داخل ہو چکے اس لیے دوسرے جملے کو وہی روکتا ہوں. اسلام میں جہاں مردوں کا کردار ہے وہاں عورتوں کا بڑا کردار ہے. یہ سچ ہے کہ دین کو حسین نے سہارا دیا, مگر اس میں بھی کوئی انکار نہیں کہ اگر ثانیہ زہرا زینب نہ ہوتی تو محنت حسین وہی کربلا کے بن میں ختم ہو جاتی. اس لیے نام ہے شریکت الحسین. امام نہیں ہے مگر سجاد جیسا امام مشورہ کر کے چلتا ہے, حسین جیسا امام مشورہ کر کے آگے بڑھتا تھا. عزاداروں, دارالخلافہ کوفہ ہے اسلام کا, علی حکمران ہیں, خلیفۃ المسلمین بھی ہیں, امام زمان بھی. محضر علی میں علی کی گود کا پروردہ, جنگ موتہ کے فاتح کا بیٹا, فرزند جعفر تیار, عبداللہ چہرے پہ غیرت و حیا کی سرخی سجائے معذر علی میں حاضر تھا. علی نے امور سے فراغت کے بعد سر اٹھا کے عبداللہ کے چہرے کو دیکھا, حیا کی تحریر کو پڑھا اور فرمایا, عبداللہ علی تیرے آنے کے مقصد کو سمجھتا ہے, میں زینب سے زینب کی رضا معلوم کروں. علی اٹھے, بیت الشرف میں آئے, بی بی زینب سے رضا معلوم کی. عزادارو, بی بی نے اس بات میں سر جھکایا, علی آئے, کہا, عبداللہ تیرا آنا قبول ٹھہرا مگر ایک شرط کے ساتھ. عبداللہ نے سر اٹھایا, کہا, مولا آپ کی تربیت اور دعا کے صدقہ میں عرب کا کوئی شہر ایسا نہیں جس میں آپ کے اس فرزند کی زمین نہ ہو, کوئی تاجر ایسا نہیں کہ جو آپ کے بیٹے کا شراکت دار نہ ہو. مولا ہر شرط منظور ہے, کہا عبداللہ, کوئی مادی شرط نہیں, شرط فقط یہی ہے ایک زمانہ آئے گا میرا حسین کربلا کا ارادہ کرے گا, تو زینب کو روکے گا نہیں. کہا مولا ہر حکم کی تعمیل ہوگی. معاف کیجئے گا, یہ مدینہ کی منزل ہے, مدینہ کا شہر تھا, خلافت اول کا زمانہ ہے, میں اشتباہ کر گیا, خلافت اول کا زمانہ تھا. علی اپنے امور سے فارغ ہو کے گھر آئے تھے, مدینہ کے گھر کا معاملہ. روایت کہتی ہے جناب زینب اپنے گھر چلی, جناب ام کلثوم اپنے گھر چلی, دونوں بیٹیوں کی اکٹھی شادی کی علی نے. ایک کی شادی حضرت عبداللہ ابن جعفر تیار کے ساتھ, دوسری کی شادی محمد ابن جعفر تیار کے ساتھ, دونوں بہنیں گھر میں چلیں. اب علی کی حویلی سونی ہو گئی. علی زیادہ وقت مسجد نبوی میں روزہ رسول پر یا ایک منزل پہ بیٹھتے جس کو قبر بتول کہتے ہیں, فراغت پا کر بی بی کی رخصتی کے تیسرے دن علی جب گھر میں آئے تو کیا دیکھا کہ جناب فضا نے چھوٹی سی گٹھڑی بنائی ہوئی ہے اور دروازے کے اندر انتظار میں ہے. علی جب دروازہ کھول کے اندر داخل ہوئے, خدا کے نام کو بلند کیا, فضا نے سلام کا جواب دیا. علی نے فضا کو دیکھا, پھر گٹھڑی کو دیکھا, پھر گھر کے ویرانے کو دیکھ کر کہا, فضا زہرا خدا کی برگاہ میں چلی گئی,
زینب و کلثوم اپنے گھر چلی گئیں, آج تو بھی ہمیں چھوڑ کے جا رہی ہے. آواز آئی, مولا میں اس گھر کو چھوڑ کے کہاں جاؤں گی, میں تو اپنے مرتے دم تک اسی گھر میں رہوں گی. کہا فضا پھر یہ سامان سفر کیسا, یہ تیاری کیسی؟ کہا مولا آپ تو جانتے ہیں نا کہ عرب کا رواج ہے کہ جب دلہن اپنے گھر چلی جاتی ہے تو دلہن کی ماں تیسرے دن دلہن کی پسند کے کھانے بنا کر دلہن کے گھر جا کر دلہن کی خیریت بھی دریافت کرتی ہے, اس کے پسند کے کھانے بھی پیش کرتی ہے, یہ عرب کا رواج ہے. مولا نے کہا فضا علی تیرا کون کون سا احسان عطا رہے, کون کون سا تیرا شکریہ ادا کرے. کہا علی تیرا ممنون ہے. کہا مولا آپ کی اجازت چاہیے. کہا فضا اجازت ہے. فضا چلی. عزادارو فضا نے دروازے پہ دقل باب کیا, روایت کے لفظ ہیں عزادار میں نے سنا کہ جناب زینب نے دقل باب کی آواز کو پہچان کے عبداللہ سے کہا, عبداللہ لگتا ہے اماں فضا آ گئی, لگتا ہے اماں فضا آ گئی. عزادارو روایت کہتی ہے عبداللہ دوڑتے ہوئے دروازے پہ آئے, بی بی فضا کا استقبال کیا, بی بی فضا کو لے کے چلے. جناب زینب نے بی بی کا ہاتھ تھاما, اپنے خیم اپنے حجرے میں لے کے آئیں, اپنے کمرے میں لے کے آئیں, اپنی مسند کو سیدھا کیا. کہا اماں فضا بیٹھیے. روایت کہتی ہے فضا نے ہاتھ جوڑے, میں کنیز ہوں تو زہرا کی بیٹی. آواز آئی, نہیں آج تو ماں بن کے آئی ہے, تو ماں بن کے بیٹھ, میں بیٹی بن کے بیٹھوں گی. روایت کہتی ہے بی بی فضا بیٹھی, بی بی زینب تشریف فرما ہوئی, ایک مرتبہ فضا نے زینب کے چہرے کو دیکھا اور پھر بی فضا اپنے قدموں پہ کھڑی ہو گئی اور تڑپ کے کہا, زینب تجھے عبداللہ نے کچھ کہا ہے؟ تو اس گھر میں خوش نہیں ہے؟ اس گھر میں کیا کوئی مشکل ہے؟ بی بی زینب نے کہا, نہیں ماں, اماں فضا میرا چچا جایا بڑا خیال رکھتا ہے, اماں اس گھر میں کائنات کی ہر نعمت موجود ہے, اماں اس گھر میں کوئی پریشانی نہیں. کہا زینب مجھے دیکھ, میں نے تجھے بچپن میں پالا ہے, تجھے اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کے پالا ہے, زینب تیرے چہرے پہ اداسی کیسی, پریشانی کیسی؟ کہا اماں نہ چچا عبداللہ, چچا جائے عبداللہ نے کچھ کہا ہے, نہ اس گھر میں کوئی مشکل ہے. اماں تو جانتی ہے نا میں حسین کے بغیر نہیں رہ سکتی, میں حسین کے بغیر نہیں رہ سکتی, آج تین دن ہو گئے میں نے حسین کا چہرہ نہیں دیکھا. اچرکم اللہ کہنے والوں, خدا اس غم کے سوا تمہیں کسی غم میں نہ رولائے, نہیں تین دن ہو گئے اماں میں نے حسین کا چہرہ نہیں دیکھا. روایت کہتی عبداللہ سن رہے تھے جیز قدم اٹھاتے ہوئے, ابھی جناب فضا کی اور جناب زینب کی باتیں ختم نہیں ہوئی نا, اتنے میں کمرے میں بی بی زینب پکار اٹھی, اماں لگتا ہے سین میں میرے حسین کی خوشبو آ رہی ہے, اماں سہن میں میرے حسین کی خوشبو آ رہی ہے. اب دروازہ کھولا تو حسین خرامہ خرامہ آ رہے تھے, بی بی نے اپنی بائیں حسین کے گلے میں ڈالی, کہا ہے وے حسین آج تین دن ہو گئے بہن کو بھول گیا, حسین بہن کو فراموش کر دیا, حسین بہن کی خیریت پوچھنے نہیں آئے. عزادار حسین نے وعدہ کر لیا, اے ماں جائی ہوئی, اے ماں جائی زینب, حسین امام ہو کے وعدہ کرتا ہے, اب روزانہ تیری زیارت کو آیا کروں گا, اگر چچا جایا عبداللہ اجازت دے دے. عبداللہ نے کہا مولا یہ تیرا اپنا گھر ہے, اس غلام کو کوئی اعتراض نہیں ہے. عزادار سنو گے جملہ, پھر ایک وہ بھی موسم آیا جب حسین نے کربلا کا ارادہ کیا. عزادار زینب عبداللہ کے پاس آئی, کہا چچا جائے تجھے یاد ہے نا میرے باپا نے نکاح میں شرط رکھی تھی اور میرا حسین تنہا نہیں جائے گا. کہا زینب مجھے یاد ہے. عزادارو ادھر تیاری ہوئی, ادھر حسین نے 28 رجب کو مدینہ چھوڑا. بس عزادارو ایک روایت عرض کر کے ابھی زحمتوں کو تمام کرتا ہوں, کل انشاءاللہ اسی منزل سے آگے بڑھوں گا. عزادارو میرے استاد بزرگوار ایک روایت نقل فرمایا کرتے تھے, قبلہ حسین بخت جاڑا فرمایا کرتے تھے, امام حسین کی ایک کنیز تھی, عطایا اس کا نام تھا. عطایا کہتی ہے بنی ہاشم کے گھر کے دو منظر مجھے کبھی بھول نہیں سکتے, دونوں منظر, ایک منظر ہے زینب کبرا کی کریمی اور امیری کا اور ایک منظر ہے زینب کبرا کی غربت کا. کہا ایک وہ منظر جب 28 رجب 60 ہجری کو حسین نے مدینہ چھوڑنے کا ارادہ کیا, سفر سامان باندھ گیا, کوچ کا ارادہ ہوا. عطایا کہتی ہے زینب کے معمل آگے زینب کے دروازے کے سامنے بیٹھا, کہا حریر کے پردے تھے, محمل دیباج کا تھا, کہا نرم و نازک محمل موجود تھا, کہا خیمے کے گھر کے دروازے سے لے کر محمل تک پردہ لگا, کہا پردے کے ہوتے ہوئے بھی بھائیوں کی قطار صف میں کھڑی تھی
حسین نے زینب کو شانے سے تھاما ہوا تھا، سجاد بی بی زینب کے آگے آگے چل رہے تھے، کمال نفاست سے بی بی نے بھرکا تھاما ہوا تھا، کہا بی بی کے دائیں طرف علی اکبر تھا، بائیں طرف قاسم و عبداللہ چل رہے تھے، کہا جب بی بی آگے بڑھی نا، سنو گے زدار جملے، عطایا کہتی جب بی بی محمل کے قریب ہوئی نا، آگے بڑھ کے امام سجاد نے پردہ محمل ہٹایا، عباس زمین مدینہ پر خاک مدینہ پر دو زانو ہو کے بیٹھ گئے، اکبر نے اپنا زانو عباس کے زانو سے بلند کر کے محمل سے ملایا، کہا حسین نے شانہ تھاما ہوا تھا، سجاد نے پردہ اٹھایا ہوا تھا، بی بی نے کمال نزاکت سے اپنا پائے اطہر عباس کے زانو پہ رکھا، دوسرا پائے اقدس اکبر کے زانو پہ رکھا، مجھے کہنے کی اجازت دو، پہلا پائے اطہر شبیہ علی کے زانو پہ، دوسرا پائے اقدس شبیہ محمد کے زانو پہ رکھ کے، تیسرا پاؤں محمل میں رکھا، سجاد نے پردہ ڈالا، عباس کی آواز آئی الحجاب، اے مدینے والوں پردہ کر لو، محمد کی نواسی گھر سے باہر آ گئی، علی کی بیٹی گھر سے باہر آ گئی، بس عزادارو عطایا کہتی ہے ایک یہ منظر نہیں بھول سکتی، اور دوسرا منظر سنو گے عزادارو، کہا خیمے جل گئے، سرنوں کے نیزہ پہ سوار ہو گئے، بیبیوں کی ہاتھوں میں رسیاں آ گئی، ہائے اونٹ قطار میں بٹھا دیے گئے، اونٹ قطار میں بٹھا دیے گئے، کسی اونٹ پہ پلان بھی نہیں تھا، ہائے جب پلان نہیں تو محمل کیسا، اونٹوں کی ننگی پشتے تھی، رضادارو اب ان میں لیلہ دیکھنے لگی، او میرا اکبر کہاں گیا، فروا دیکھنے لگی میرا قاسم کہاں گیا، رقیہ دیکھنے لگی میرا عباس کہاں گیا، ہر بی بی دائیں بائیں دیکھ رہی تھی، بی بی زینب آگے بڑھی، کہا بی بیو گھبرانا نہیں، عباس کی بہن زینب ہے، عطایا کہتی ہے بی بی نے کمال نفاست سے کمال ترتیب سے پہلے اپنی بیویوں کو سوار کیا، بچوں کو سوار کیا، عزاداروں پھر بی بی چلتی ہوئی ایک ایسی جگہ پہ پہنچی، عطایا کہتی ہے میں دیکھ رہی تھی اب زینب کیا کرے گی، کہا لیکن جو کل آگ سے آسانی سے اٹھا لائی تھی نا، جو آگ سے آسانی سے اٹھا لائی تھی، اب یہ اٹھتا نظر نہیں آ رہا تھا، کہا پھر بھی کوشش کی، ایک مرتبہ ٹانگوں کے نیچے ہاتھ، دوسرا پشت کے نیچے دے کے کہا یا علی، بابا علی آ، مجھ سے سجاد اٹھایا نہیں جا رہا، سجاد کو ایسے اٹھایا جیسے پھپھیاں بھتیجے اٹھایا کرتی ہے، اٹھا کے اونٹ کی پشت پہ بٹھایا، عزادارو بس آخری جملہ، عطایا کہتی پھر میں دیکھ رہی تھی، میں اونٹ پہ سوار تھی، بی بی اپنے ایک مرتبہ اونٹ کے قریب آئی، ناظرہ یمین و شمال، دائیں بھی دیکھا بائیں بھی دیکھا، پھر منہ مڑ گیا فرات کی طرف، آواز آئے غازی تیری بہن کیسے سوار ہو، اے اونٹ کی پشت بلند ہے، اور بہن کے ہاتھ بندے ہیں، اور تیری بہن مجبور ہے، عطایا کہتی ہے بی بی نے کوشش کی، پوری کوشش کی، لیکن سنو گے زیادہ جملہ، بس کوشش کر رہی تھی، کیسی کوشش میں منہ کے بل زمین پہ آئی، عزادارو کا مجھ سے سوار نہیں ہوا جاتا، عزادارو شمر کہتا ہے مجھے پتا ہے کیسے سوار ہوگی، چلتا ہوا وہاں آیا، جا اونٹ پہ سید سجاد، ایک مرتبہ پشت جھکی ہوئی تھی، پشت پہ تاریخ کربلا رقم کی، عزادارو جناب رباب کے خیمے سے دو چھوٹے چھوٹے لب ہلے، اما زینب کوشش کر سوار ہو جا، میرا ایک بچا، اما وہ بھی بیمار ہے، اما
لا لعنت اللہ علی قوم الظالمین، فضل اللہ علیہ وسلم، یہ بلکہ علیہ وسلم،